أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا قضائهم أجمعين. ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صلوات پڑھ لیں محمد وعلى آله. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو بہت محبت کرنے والا، بڑا مہربان، ایسا مولا کریم کہ انسان اس کی طرف سے غافل، وہ انسان کی طرف متوجہ، نعمتوں پر نعمتیں عطا کرنے والا، گناہوں پر پردہ ڈال دینے والا، ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا. ساری تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے مجھے نعمتیں عطا فرمائیں اور مجھے شاکر نہیں پایا، اور شاکر نہ پانے کے بعد بھی میری نعمتوں کو سلب نہیں کیا. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے مجھے آزمایا اور مجھے صابر نہیں پایا، اور صابر نہ پاتے ہوئے مشکلات کی شدت کو بڑھا نہیں دیا. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جسے حسین نے سجدہ کیا، اور تمام تعریفیں خدا کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے خدا کی محبتوں کو سمجھنا آسان کر دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صل وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد. أما بعد، شکر خداوند کریم کے ساتھ حاضر خدمت، اس یقین کے ساتھ کہ بارگاہ رسالت معاب میں، بارگاہ ولایت معصومین میں اگر ایک جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا، سارے جملوں کی لاج رہ جاتی ہے. یقیناً ماہ مبارک رمضان کی یہ رات اور یہ دن خدا نصیب کر رہا ہے، اب اور کتنی راتیں باقی رہ گئیں؟ آج 18ویں شب، اس کا مطلب کہ 17 دن مکمل ہو گئے. اب انسان اگر پورے مہینے کا انتظار کیے بغیر 17 دنوں کا محاسبہ کر لے کہ کیا کھویا اور کیا پایا، ماہ رمضان کے ان دنوں میں میں نے کیا حاصل کیا، یا ویسے ہی بس گزار رہے ہیں کہ ٹھیک ہے گنتی مکمل ہو جائے گی تو روزے تو کہلائیں گے کہ ہو گئے، لیکن سرکار ختمی ہے مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صاحبان ایمان کے روزوں کو بے مقصد نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ آپ با مقصد دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ورنہ کیا حاجت تھی کہ آپ ماہ مبارک کے رمضان کے آغاز پہ خطبہ ارشاد فرماتے. آپ نے خطبہ ارشاد فرما کے تمام تر ماہ مبارک اور پورے سال کے اعتبار سے انسان کو ہدایت کا راستہ سمجھا دیا. اس میں دو جملے ہم نے کل تلاوت کی, ہر روز پڑھ رہے ہیں, اور آج جملہ وَتُصَدِّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَّاكِينِكُمْ. اور تمہیں چاہیے, عجیب جملہ ہے کہ اب تک تو بعض جملات میں اللہ کے رسول نے لفظ فی ہی استعمال کیا, یعنی اس مبارک مہینے میں, یا فی حاضر شہر استعمال کیا, یعنی اس مہینے میں, لیکن ان جملات میں پیغمبر اکرم نے استعمال نہیں کیا نہ فی ہی کو اور نہ فی حاضر شہر کو. اس کا مطلب کہ یہ جملے عمومی اعتبار سے پورے سال اور پوری زندگی کے لیے پیغام کے طور پہ دیے گئے. تو صدقوا علی فقرائکم, تم صدقہ دیا کرو اپنے فقیروں کو. عجیب جملہ ہے. عام طور پر ہم فقیر ڈھونڈتے ہیں, ہم عام طور پر مسکین تلاش کرتے ہیں, اور اگر میں یوں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر دوں کہ فقیر اور مسکین دو طرح کے پائے جاتے ہیں, ایک وہ جو خود اپنے آپ کو فقیر کہتے ہوں مسکین کہتے ہوں, انہیں ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے, وہ تو خود بخود آپ تک پہنچ جائیں گے, وہ آپ کو ڈھونڈتے ہیں کہ آپ دینے والے ہیں تو وہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں. اور کچھ فقیر و مسکین ایسے ہیں کہ جنہیں آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ آپ ڈھونڈیں گے انہیں کہ وہ کون ہیں, وہ سفید پوش وائٹ کالر کون لوگ ہیں کہ جو تنخواہ دار ہیں, جو صاحب کاروبار ہیں, لیکن اس کے باوجود شرعاً فقیر کی تعریف میں آتے ہیں. وہ کون افراد ہیں جو باوجود صاحب عزت ہیں, اہل سادات ہیں, صاحبان علم و ادب ہیں, لیکن عنوان مسکین میں آتے ہیں؟ یہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. تو صدقو, تلاش میں کبھی کبھار بڑا مشکل ہوتا ہے کسی فقیر کو تلاش کرنا, بہت آسان ہے کسی کریم کو تلاش کرنا, اور بہت مشکل ہے کسی فقیر کو تلاش کرنا. فقیر فقر سے نکلا ہوا لفظ ہے. کسی کی احتیاج معلوم کرو, کسی کی پردہ پوشی کو ختم کر کے معلوم کرو کہ وہ کتنا محتاج ہے, یہ بڑا مشکل ہے. وہ چھپانا چاہتا ہے اور آپ دیکھنا چاہتے ہو. اتفاق سے ابھی سوال ہو رہا تھا کہ کیا انسان کو صدقہ و خیرات دیتے ہوئے یا خمس و زکات دیتے ہوئے یا فطرہ دیتے ہوئے کیا فقیر کو بتانا واجب ہے کہ تمہیں کیا دے رہا ہوں؟ تو علماء برحال اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ آپ اگر اسے بتائیں گے تو اس کی عزت نفس پامال ہو جائے گی. آپ نے اسے دے دینا ہے اس کی عزت نفس کو محفوظ کرتے ہوئے, حتیٰ کہ اس کے چہرے کی شرمندگی بھی آپ نہ پڑھیں. تو صدقوا علی فقرائکم, نہ کہ فقرائنا, نہ کہ فقراء القوم, نہ فقراء الوطن, فقرائکم, تمہارے خاندان کی فقیر, تمہارے خاندان کی مسکین. اب تمہارے خاندان کے فقیر اور مسکین اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو کسے معلوم ہوں گے؟ کسی اور کے خاندان میں جا کے معلوم کرنا مشکل ہے, لیکن اپنے خاندان کے افراد میں بہرحال ایک تعلقات کی کیفیت ہے. آپ جاتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ یہ انسان کے اخراجات کتنے ہیں اور اس کی جاب کی نوعیت میں اس کی آمدنی کتنی ہوگی. تو فقیر خود بخود سمجھ میں آ جاتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اگر بڑی سخت روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے وہ آیت کے ساتھ استفادہ کر لیتے میں اور آپ مل کر کہ خدا ہمارے اور آپ کے اعمال مقبول فرمائے اس آیت کی برکت سے. یسألونک ماذا ينفقون, کبھی ایک لفظ استعمال کیا قرآن نے لفظ انفاق, اور اس ممبر کی برکت سے آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ انفاق کے معنی کیا ہیں. شاید صدقہ و خیرات, شاید زکات و خمس اور کفارہ جات اور فطرات کے عنوان سے شاید نصاب معین, شاید کے مقدار معلوم ہو, شاید کے حیثیت کی بنیاد پر یہ واجبات انسان ادا کرتا ہو, لیکن انفاق میں حیثیت نہیں دیکھی جاتی کہ ادا کرنے والے کی حیثیت ہے کہ نہیں ہے. انفاق میں تو بس محبت خدا دیکھی جاتی ہے, خدا سے محبت ہے کہ نہیں ہے,
ورنہ آدھے کھجور سے بھی انفاق ہو سکتا ہے، اس سے زکات نہ ہو شاید، اس سے خمس شاید ہو کہ نہ ہو، شاید اس سے فطرہ مکمل ہو کہ نہ ہو، لیکن اس سے انفاق ہو سکتا ہے، اور انفاق کے لیے نہ تو مہینہ شرط ہے، نہ سال کی قید ہے، نہ کوئی وقت کا مسئلہ، اور نہ کوئی مصارف کی شرائط۔ انفاق اور لفظ صدقہ، لفظ صدقہ اور لفظ انفاق، دو لفظ ہیں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ۔ اب میں تفصیل میں جائے بغیر خالی اشارے مکمل کرتے ہوئے، تو صدقو، صدقہ دو، تو ہم صدقہ سمجھتے ہیں شاید صدقہ اور ہے اور انفاق اور ہے، حالانکہ صدقے ہی کو خرچ کرنا انفاق کہلاتا ہے۔ اب ہمارے درمیان یہ بات بہرحال ایک عجیب و غریب کیفیت میں آ گئی کہ ہاتھ لگا کر دینا یا اوپر سے اتار کر دینا یا سات دفعہ گھما کر دینا، یہ صدقہ ہے۔ انفاق کیا ہے پھر؟ کہ انفاق بغیر یہ تین کام کیے بغیر دے دینا، یہ انفاق ہے۔ حالانکہ وہ بھی انفاق ہے اور یہ بھی انفاق ہے، کہیں دل کی تسلی کے لیے گھما رہے ہیں اور کہیں خدا سے محبت کے لیے گھمائے بغیر دے رہے ہیں، ہیں دونوں انفاق، ہیں دونوں کار خیر۔ یسألونک، سورہ البقرہ، یسألونک آیت نمبر 215، یسألونک اس آیت کے اعتبار سے یہ لفظ قرآن مجید میں تقریباً 11 مقامات پہ استعمال ہوا، یسألونک یسألونک یسألونک، وہ تم سے آ کر سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ ماذا ينفقون، سارے سوالات الگ الگ، یہاں سوال کیا ہے؟ ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں۔ کبھی انسان اتنا صاحب ثروت ہو جاتا ہے کہ یہ پوچھنے لگتا ہے کہ میں کیا خرچ کروں، شاید سوال غلط ہے۔ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا خرچ کروں، سوال یہ ہونا چاہیے کس پر خرچ کروں، کیا خرچ کروں، جو آپ کے پاس ہوگا وہی تو خرچ کیجئے گا نا۔ آپ کے پاس اگر سرمایہ ہے، آپ کے پاس غلات ہیں، آپ کے پاس میوہ جات ہیں، آپ کے پاس دینی کتابیں ہیں، آپ کے پاس میڈیکلز کے اعتبار سے بچی ہوئی دوائیاں ہیں، کیا خرچ کریں، سوال یہ نہیں ہے، سوال کس پر خرچ کروں۔ لیکن سوال عجیب کیا گیا، یسألونک ماذا ينفقون، سوال نامکمل تھا مگر خدا نے مکمل جواب دیا، قل ما انفقتم، اس لیے کہ سوال عبد کی طرف سے ہے اور جواب رب کی طرف سے ہے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل، پانچ مقامات بیان کیے گئے، اگر تمہیں خرچ کرنا ہو تو ان پانچ مقامات پہ کرو۔ فللوالدین، سب سے پہلے انفاق کرو اپنے والدین پر۔ اب اگر یہ جملہ کہہ دیا جائے کہ صدقہ دو اپنے والدین کو، تو شاید انسان کو یہ جملہ اتنا اچھا نہ لگے، اس لیے میں یہ استعمال ہی نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں جو قرآن نے زبان استعمال کی وہی کر رہا ہوں، کہ انفاق کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے انفاق کرو اپنے والدین پر، پھر والدین کے بعد قرابت داروں پر، قرابت داروں کے بعد پھر یتامہ پر، پھر مسکینوں پر، پھر ایسے مسافروں پر جو سفر میں غریب ہو گئے ہوں۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ فقرائکم و مساکینکم، تمہارے مسکین اور تمہارے فقیر، تم ان پر صدقہ کرو، ان پر صدقہ خرچ کرو، ان کو صدقہ دو۔ ماہ مبارک رمضان نہیں، زندگی بھر کے لیے پیغمبر کا یہ جملہ۔ اب آئیے خطبے سے یہ جملہ لینے کے بعد، اب نماز امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان۔ اللہم صلی اللہ، روزانہ کی نمازوں کی بنیاد پر ایک نماز آج کے اعتبار سے جو شب میں بیان ہوئی وہ چار رکعت نماز ہے، آج کی شب کی نماز یعنی شب 18 کی نماز، چار رکعت، اور چار رکعت کا مطلب دو دو رکعت کر کے یہ دو نمازیں دو سلاموں کے ساتھ مکمل لوں گی. طریقہ اس نماز کا یہ بیان کیا گیا کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت. چار رکعت نماز, ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت, اس کے بعد کی مختصر دعا تقریباً 2 سے 3 لائن کی دعا, کہ جو اگر مل سکے تو آپ کے لیے کتاب ضیاء الصالحین میں ورنہ وسائل میں مل جائے گی یہ دعا. البتہ اس کا ثواب کتنا ہے کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی انسان آج کی رات یہ نماز پڑھے تو ملک الموت خود اسے جنت کی بشارت دے گا. ملک الموت اسے خود جنت کی بشارت دے گا. اور چونکہ مستحب نماز آپ پڑھ سکتے ہیں چلتے ہوئے پھرتے ہوئے لیٹ کر بیٹھ کر, تو اتنا مشکل نہیں, سورہ کوثر ہی تو پڑھنا ہے. صلوات پڑھے محمد والے والے. اور جو امام کی نماز ہم بیان کر رہے ہیں, ترتیب کے اعتبار سے ہم نے اب تک 6 نمازیں بیان کیں, اماموں کے اعتبار سے, ایک جناب سیدہ کے اعتبار سے اور ایک اللہ کے رسول کے اعتبار سے, اور اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نماز, یہ نماز 2 رکعت نماز ہے. اور 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد نیت نماز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بجلاتا ہوں قربتاً اللہ. ویسے تو 7ویں امام علیہ السلام وسیلہ ہیں بدن کے تمام تکلیف کو دور کرنے کا. جس کے کہیں بدن میں تکلیف ہو, مسئلہ جوائنٹس کا ہو یا دیگر مسائل ہوں, جسم میں کہیں تکلیف ہو, کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں کیوں ایسا ہے, 7ویں امام پر کون سی مصیبت ٹوٹی تھی جس کی بنیاد پر آپ کی ذات مقدس وسیلہ بن گئی. اس اعتبار سے وسیلہ ہے تمام دعاؤں کے لیے, لیکن یہ خاص کہ جسمانی درد کے لیے امام علیہ السلام کا نام وسیلہ ہے, اور خاص طور سے آنکھوں کے امراض کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات مقدس وسیلہ ہے آنکھوں کے امراض کو دور کرنے کے لیے. البتہ امام علیہ السلام کی نماز, یہ 2 رکعت نماز, ہر رکعت میں الحمد کے بعد بہت آسان 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. نماز مکمل کر کے مفاتیح الجنان سے معصومین کی نمازوں کے بعد کی کچھ دعائیں تعلیم دی گئی ہیں, اگر وہ دعائیں تلاوت کر لیں تو کیا کہنا, نور علی نور. اور اگر دعا نہ بھی پڑھ سکیں تو دعا کے انتظار میں نماز مت چھوڑ دیجئے گا, اس لیے کہ جیسے زیارت وارثہ اور اس کی 2 رکعت نماز, یہ دونوں کا ثواب ہے ملا کر بھی اور الگ الگ بھی. اگر انسان زیارت وارثہ پڑھ لے اور نماز نہ پڑھ سکے تو نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر اس کی زیارت وارثہ کا ثواب ضبط نہیں ہو جائے گا. زیارت وارثہ کی تلاوت کا ثواب اسے برحال خدا کی بارگاہ سے ملے گا. ہاں اگر نماز بھی پڑھ لے تو نماز کا بھی ثواب ایڈ ہو جائے گا, لیکن اگر نماز نہ پڑھ سکے, اسی انداز سے اگر یہ دعا نہ پڑھ سکے تو کم از کم نماز تو پڑھ لے. نماز امام موسیٰ کاظم اور یہ 2 رکعت نماز, ہر رکعت میں الحمد کے بعد 12 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت. انشاءاللہ کچھ باتیں کل متعلق ہوں گی شب ہائے قدر کے عنوان سے. اس سے پہلے خالی جملہ بیان کر دوں آپ کی خدمت میں کہ روحانیت میں اضافے کے لیے, عرفانیت میں بہتری کے لیے, زمانے کے امام سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے, کہ تمام رکاوٹیں, تمام مشکلات درمیان زندگی تمام دور ہو جائیں, چاہے مشکلات مادی ہوں یا مشکلات معنوی ہوں, اس کے لیے صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص, اور رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ اخلاص, اور یہ دونوں مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد اس کا ثواب امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت مقدس میں ہدیہ فرمائیے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو یہ تو بات تھی نمازوں کی, توسل کی, دعاؤں کے اعتبار سے, چونکہ ماہ مبارک رمضان اور سورہ مبارکہ الانسان. کل ہماری گفتگو پہنچی تھی اس مقام تک کہ جہاں ہم نے پروردگار عالم کے ان جملات کو مکمل کیا، وَإِذَا شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں تو بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم چاہیں تو ان کی مثالوں کو بدل کر رکھ دیں کہ یہ نہ رہیں، ان کے مقام پر دوسری اقوام خدا خلق فرما دے. اور اب کل کی بات سے متصل ہونے کے بعد اب آیت اگلی، اور انشاءاللہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں بہت جلدی جلدی باتیں مکمل کر کے سورہ مکمل کر لوں، تاکہ انشاءاللہ شب ہائے قدر کے بعد ہم مختصر سوروں کی فضائل کو اپنے عنوان میں شامل کرنے والے. ان ہاذہ تذکرہ، اگلی آیت، کل ہم پہنچے تھے یہاں تک تبدیلہ، اب کیا ہے؟ ان ہاذہ تذکرہ، بے شک کہ یہ تو ایک نصیحت ہے. لفظ تذکرہ ویسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تذکرہ مطلب کیا ہے؟ کا ذکر کرنا، یاد کرنا، کسی کی بات کرنا، بھئی ہمارا تذکرہ کیجئے گا. کبھی کبھی آپ کسی مومن سے کہتے ہیں کہ وہ اچانک، آپ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہ اچانک آ گیا، ابھی ہم آپ کا ہی تذکرہ کر رہے تھے، کیا لمبی عمر پائی ہے آپ نے، فوراً ہی آ گئے. تو کبھی کبھی لفظ تذکرہ اردو میں استعمال ہوتا ہے بات چیت اور کسی کو یاد کرنے کے معنی میں، اور کبھی لفظ تذکرہ استعمال ہوا ہے عربی ادب کے اعتبار سے، کہتے ہیں ٹکٹ وغیرہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تذکرہ معنی ایئر ٹکٹ، یا جو سواری آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا کوئی ٹکٹ وغیرہ ہو اس کو بھی تذکرہ کہتے ہیں. جیسے تاشیرہ ویزا ہے، جواز پاسپورٹ ہے، ایسے تذکرہ ٹکٹ. تو اب ان ہاذہ تذکرہ، یہ ایک ٹکٹ ہے، نہیں ٹکٹ نہیں ہے، کیونکہ ہر عربی لفظ کا ایک محل استعمال ہے، اور پورے قرآن میں لفظ تذکرہ ایک مقام پہ استعمال نہیں ہوا، سورہ مزمل میں استعمال ہوا آیت نمبر 19 کے اندر، بالکل ایسے ہی الفاظ ہیں، ان ہاذہ تذکرہ. سورہ مدثر میں استعمال ہوا، اور سورہ مدثر کے علاوہ اور دیگر مقامات پر بھی استعمال ہوا اسی انداز سے لفظ تذکرہ، کبھی کلا انہا تذکرہ، کبھی کلا انہو تذکرہ، کبھی انا ہاذہ تذکرہ. یہ خدا کے بات کرنے کے طریقے مختلف، یا یوں کہہ لیجئے کہ جیسے جیسے سیاق و سباق کے تقاضے، ویسے ویسے لفظ کا اختیار اور استعمال. کلا انہا ضمیر مؤنث، کلا انہو ضمیر مذکر، یہاں پہ کیا؟ انا ہاذہ تذکرہ، بے شک کہ یہ ایک یاد دہانی ہے. اس میں علماء کی پوری بحث ہے کہ خدا یہ اشارہ کس طرف کر رہا ہے. خدا کے اشارے سمجھنے کے لیے انسان کو کچھ تو اشارے معصوم کے پہچان میں پڑیں گے، اور جب معصوم کے اشارے نہ سمجھ سکے تو خدا کے اشارے خاک سمجھے گا. سورہ مبارکہ البقرہ میں اشارہ استعمال ہوا، ذالک الکتاب، ذالک اشارہ ہے، الف لام میم، الف لام اور میم، ترجمہ کوئی نہیں، ذالک الکتاب. اب ذالک اشارہ، ایک اشارہ کس کی طرف ہے؟ کہ وہ دور والی کتاب. ایسا نہ ہو کہیں اور انسان ڈھونڈنے نکل جائے وہ اور کتاب کون سی ہے. تو کل سے لے کر اور پھر شبہائے قدر کی آخری منازل تک وہ کون سی کتاب کی بات تو آئے گی. البتہ یہاں پر لفظ ہاذہ پر اختلاف ہے کہ اس سے مراد پچھلی آیت کا ارتباط ہے یا یہ آخر میں تین آیتیں خلاصہ سورہ دہر ہیں کہ خدا نے اب تک جتنی باتیں کی ہیں، کہتا ان ہاذہ تذکرہ، یہ تو ہم آپ کو یاد کروا رہے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ تو ہم آپ کو یاد کروا رہے تھے. پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے اس یاد دہانی کے بعد؟ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، بس جو شخص بھی چاہے، اتخذ الى ربه، اتخذ اختیار کر لے، چن لے، حاصل کر لے، لے لے، اتخذ الى ربه سبیلا، اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ. اب یہاں پر دو مسائل ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ ہم اس آیت کے ایک ایک لفظ پر بحث کریں اور قرآن مجید میں کہاں کہاں استعمال ہوئے یہ الفاظ, یا ہم اس کے مفاہیم پر جائیں کہ شاع ایک خدا کے لیے ہے, ایک انسان کے لیے. ایک کہتے ہیں آپ کہ میں نے چاہا, ایک کہتے ہیں آپ کے خدا نے چاہا. ایک آپ کی چاہت ہے, ایک خدا کی چاہت ہے. خدا کہتا ہے وَإِذَا شِئْنَا, اگر ہم چاہیں تو بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا, اور اگر انسان چاہے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا, تو انسان کی چاہت کیا ہے اور خدا کی چاہت کیا ہے, اور اسی کے ساتھ جبر کیا ہے اور جبر کے ساتھ ساتھ تفویض کیا ہے, اختیار کیا ہے اور کتنا انسان کے لیے جبر ہے. ان آیاتوں پر کچھ ایسی ابحاث بھی قائم کی بعض مفسرین نے. صلوات پڑھ لے محمد و علی محمد. اب اردو کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں لفظ شاع, لفظ شاع کے معنی کیا ہوئے کہ جو مرضی ہے انسان چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے اسی کے اعتبار سے وہ استعمال کرتے ہیں لفظ شاع کو. بھئی میں یہ چاہتا ہوں کہ آج نماز مغربین بہت تھکا ہوا ہوں. ویسے تو بڑا عمدہ جملہ ہے, لوگ سارے بہانے تلاش کرتے ہیں شریعت کے معاملات میں کہ انسان تو جی مسافر ہے اور مسافر پر نماز اثر ہے. انسان تو مسافر ہے, سکھ میں مادر سے چلا ہے اور جانب قبر اس کی منزل ہے, تو قیام عشرہ کہاں؟ بہت غور کیجئے گا. انسان من حیث اعتبار معنوی مسافر ہے, اسے دنیا میں قیام نہیں کرنا, دنیا میں اس کا ٹرانزٹ ہے, وہ آیا آخرت کے لیے ہے, یہاں سے ہو کر گزرنا ہے اور پھر جو سمجھ میں آئے وہاں کے لیے خرید دینا ہے. اس لیے کہ وہاں نہیں ملتا, ملتا یہیں پر ہے. تو اب انسان مسافر ہے اور مسافر پر نماز کیا ہوتی ہے؟ قصر ہوتی ہے. تو مغرب کی نماز قصر کتنی ہو جائے گی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے دو مسئلے واضح, الگ الگ سب کے, الگ الگ سب کی چاہت الگ الگ ہے اور سب کے خدا سے شکوے الگ الگ. شکوا آپ کو ہے؟ جی نہیں, ہمیں کوئی شکوا نہیں اللہ سے, اللہ کا بڑا شکر ہے جو بھی اللہ نے دیا. یہ آپ کے چہرے کا جو انداز ہے یہ بتا رہا ہے کہ شکوا زبان پر نہیں ہے, چہرے کے نقوش پہ آ گیا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے, بیٹا ہوتا تو کیا بات تھی. تو یہ آپ اللہ کی عطا پہ راضی نہیں ہیں, یہ اپنے آپ کو مصنوعی رضا میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو ایک مرضی سب کی الگ الگ ہے, ایک سب کا شکوا الگ الگ ہے. جیسے میں کل کی مثال دوں, ویسے تو میں نے ہی کہا تھا کہ نماز پڑھاتے ہوئے بسا اوقات اتنا حبس ہو جاتا ہے کہ ذرا ایسا محسوس ہوتا کہ شاید کہ مسجد کے اس ہال کا ٹیمپریچر کچھ کم ہو گیا, تو اگر اس کا کچھ انتظام ہو جائے. میرے خیال میں یہ بات تھی کہ شاید ہم فین آن کر لیں گے تو مناسب ہو جائے گا, لیکن اتفاق سے فین کے بجائے اے سی کی ہوا بڑھا دی گئی. تو کل ہم سب کے سب عجیب کیفیت میں, کسی کے لیے اطمینان تھا, کسی کے لیے اضطراب تھا. تو ہر انسان کی مرضی بھی الگ ہے, ہر انسان کا شکوا بھی الگ ہے. تو پہلے انسان کی مرضی, پھر انسان کا شکوا. مرضی کیا ہے؟ کہ بس میرے لحاظ سے کام ہوتے رہیں, ایسا لگتا ہے جیسے, ایسا لگتا ہے جیسے. انسان انسان نہیں ہے خدا ہے, خدا خدا نہیں ہے بندہ ہے. میں چاہتا ہوں خدا یہ کرے, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں چاہیے کہ تم وہ کرو جو خدا چاہے, تم اس کے برعکس چل رہے ہو. میں وہ چاہتا ہوں کہ خدا وہ کرے جو میری مرضی ہے, کہ موسم ایسا کر دے اور ویسا کر دے اور روزہ چھوٹا کر دے. کم از کم روزے میں کوئی بریک تو ہونی چاہیے تھی نا, کم از کم کچھ نہ صحیح تو ایک کپ چائے کی تو ہونی چاہیے تھی. تو اب چاہے انسان زبان سے کہے نہ کہے مگر ذہن میں خیال تو آتا ہے, پانچ شام کے بجے چاہے یاد آئیے آپ کو. تو لیکن ایک ہے مرضی, یہ سب کی الگ الگ, اور ایسے شکوہ بھی سب کا الگ الگ. البتہ شکوے کی بات میں چھوڑتا ہوں, شکوے کی بات پھر کسی اور موقع پہ کروں گا, کہ ایک شکوہ عمومی ہے اور ایک شکوہ خصوصی ہے. شکوہ خصوصی سب کا الگ الگ ہے, شکوہ عمومی سب کا ایک ہونا چاہیے بر روایت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام. اگر دعائے افتتاح کے آخری کلمات پر توجہ رہے تو یہ بات واضح ہو جائے گی. ہم بات کریں فمن شاء, جو بھی چاہے, جب تک انسان خود سے ارادہ نہ کر لے تب تک انسان رب کے راستے کو اختیار نہیں کر سکتا. فمن شاء, جو چاہتا ہو, اس کا ارادہ ہو, اس کی خواہش ہو اپنے رب کے راستے کو اختیار کرنے کی, ہم نے تو بتا دیا ہے. آیت نمبر 29 کے ساتھ اگر ملائیے آیت نمبر 3 کو 4 کو, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا, راستہ بتا دیا ہے سورہ انسان کے اندر, راستہ بتا دیا ہے. اب چاہے انسان شاکر بنے یا چاہے انسان کافر بنے, خدا کا کام راستہ بتا دینا ہے. ہاتھ پکڑ کر خدا نہیں پہنچائے گا آپ کو, اگر ہاتھ پکڑ کر خدا پہنچائے تو پھر آپ کو ثواب کیوں دیا جائے. اگر ہاتھ پکڑ کر ہی پہنچانا مقصود ہو تو پھر ایک نابینا میں بینا میں فرق کیا ہوگا؟ نابینا کا ہاتھ تھاما جاتا ہے, بینا تو خود بخود پہنچ جاتا ہے. تو ہم ثابت کریں کہ ہم بینا افراد میں شامل ہیں یا نابینا میں شامل ہیں. فمن شاء اتخذ, جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کا راستہ اختیار کرے. سبیلا, لفظ سبیل کا استعمال بھی خوب کیا قرآن مجید نے, اور ان استعمالات میں جو قرآن مجید نے کیے, آئیے سورہ مبارکہ فرقان میں آئیے, صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سورہ فرقان آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, اور وہ قیامت کا دن جس دن کے ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبا رہا ہوگا. وہ دن قیامت کا جس دن کے ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبا رہا ہوگا, اور کیا اس کے الفاظ ہوں گے؟ یقولو یا لیتنی اتخذتو مع الرسول سبیلا. اور اس دن وہ کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو اختیار کر لیتا. اس کا مطلب خدا اور, رسول اور سبیل کوئی اور ہے. وہ یہ نہیں کہتا کاش میں خدا کا کلمہ پڑھ لیتا, وہ یہ نہیں کہتا کہ کاش میں پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیتا, نہیں, رسول کے ساتھ سبیل کو اختیار کر لیتا. اس کا مطلب رسول کا ساتھ دینا اور ہے, رسول کے ساتھ سبیل پر ایمان لانا اور ہے. تو سبیل نہ رسول خدا کی ذات مقدس ہے اور نہ خود ذات پروردگار عالم مراد ہے, بلکہ کوئی اور ہے جو خدا اور محمد کے علاوہ ہے مگر ان دونوں سے جدا نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کبھی کبھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ایک مجلس ہو رہی ہے مثلاً دبئی کے اندر, امام بارگاہ میں, ستوا میں, مثلاً ایک امام بارگاہ میں یہاں پہ ہو رہی ہے. اب میرا دل چاہتا ہے کہ دونوں مجلسیں کر لوں, یہ ممکن نہیں ہو پا رہا, اس لیے کہ وہ وہاں پر دبئی میں, یہاں پر تو اتنا فاصلہ ہے اور وقت ایک ہی, دونوں مجلسیں ممکن نہیں ہیں. اگر رسول اور سبیل میں اتنا فاصلہ ہو کہ رسول کوئی اور ہو, سبیل کہیں اور ہو, فاصلہ زمان ہو یا فاصلہ زمین ہو, فاصلہ مکان ہو یا فاصلہ مکین ہو, وہ کہیں اور ہو, یہ کہیں اور ہو, تو پھر تو خواہش ہی رہ جائے گی. کوئی ہو ایسا جو رسول کے ساتھ ساتھ ہو, کہ رسول بھی مل جائیں سبیل بھی مل جائے. اور واقعاً اس لفظ کا استعمال قرآن نے خوب کیا, یوم يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي. لفظ کافر استعمال نہیں ہوا, لفظ ظالم استعمال ہوا ہے. ظالم کہے گا, کافر نہیں, ظالم کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو اختیار کیا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ظالم وہ شخص ہے جس نے محمد کو مانا, آل محمد کو نہیں مانا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. لفظ سبیل سے خلیل تک وضاحت خود قرآن نے کر دی. ہم کیا کہیں, ہم کچھ کہتے تو شکایت ہوتی کہ تم نام بھی نہیں لیتے اور بات بھی کہہ دیتے ہو. ہم نے یہ طریقہ قرآن سے سیکھا ہے کہ نام بھی نہ لو اور بات بھی ہو جائے. الفاظ کیا ہیں, یا ویلتا, ہائے کاش, ہائے افسوس, لیتنی لم اتخذ, لم اتخذ وہاں الفاظ کیا ہے, فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. یہاں الفاظ کیا ہیں, لم اتخذ, میں نے نہ تھاما ہوتا, نہ لیا ہوتا, نہ پکڑا ہوتا. کس کو؟ فلانن خلیلا. رسولا نہیں, نبیا نہیں, فلاں کو نبی مان نہیں, وہ نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے. فلانن خلیلا, پیغمبر خلیل نہیں ہیں, پیغمبر تو رسول اور حبیب ہیں. یہ کوئی سبیل کا تذکرہ ہے کہ جو بتا رہا ہے خدا کہ اگر حبیب کے ساتھ کوئی ہے تو سبیل ہے, وہی سبیل تو خلیل ہے. اب یہ کہتا ہے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. پروردگار نے بڑا اچھا انتظام کیا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 میں لفظ فلان کہہ کر ہمیں بولنے کا طریقہ سکھا دیا کہ جب کبھی بولنا ہو تو فلان کہہ دیا کرو. حلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مسئلہ ہی نہیں, اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. اور یہی سورہ مبارکہ الفرقان سے جو ہم دو آیات پڑھ رہے تھے, ان آیات کے علاوہ پروردگار عالم نے اسی سورے کے اندر جو آپ تلاوت کرتے ہیں دعائے ندبہ کے اندر امام کو یاد کرتے ہوئے, وہ الفاظ کیا ہیں کہ جب رسالت کے اجر کی بات آئی تو رسالت کا اجر کیا ہے, کہ ہم سوائے اس کے تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے کہ جو اللہ کی طرف راستہ جاتا ہے اسے اختیار کر لو. اور راستہ کون؟ خدا کی طرف جانے والا, سوائے آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے. یہ جملہ ہے. عجیب جملہ ہے. یہ جملہ شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نہیں مل سکتا, توحید کے مقام کی معرفت حاصل ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان حسین کو نہ پہچان لے, اور حسین کی معرفت ہو نہیں سکتی جب تک کہ عباس کو نہ پہچان لے. تو توحید کا راستہ حسین کا راستہ, توحید کا راستہ علی کا راستہ, توحید کا راستہ فاطمہ زہرا کا راستہ. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, جو بھی چاہے, جو بھی چاہے. یہ سب کے لیے دعوت عام ہے, یہ دروازہ بند نہیں ہے, کھلا ہوا ہے. یہ مسجد امام حسین, دروازہ کھلا ہوا. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, جو بھی چاہے, جو بھی چاہے وہ آ کر رب کی جانب جانے والا راستہ اختیار کر لے. عزیزان گرامی قدر, آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے کہ بہرحال میری کوشش تھی کہ میں آج اس سورہ کی جو تین آیات ہیں ان کو مکمل کر پاؤں, لیکن بہرحال وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ سے بات کل آگے بڑھے گی. ایک مرضی خدا کی, ایک مرضی انسان کی, ایک مرضی ان کی جن کی خدا سے ملی ہوئی مرضی ہے. وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ, ان کی مرضی پہ بات ہم کل کریں گے. اور یقیناً اسی کے کیفیت معرفت میں امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس سے ہم نے کچھ باتیں بیان کی زبان کے بارے میں، اور زبان کے بارے میں باتیں بیان کرتے کرتے درمیان میں گیپ آ گیا، اور گرچہ 52 حقوق ہیں جو امام علیہ السلام نے بیان کی، ان میں سے تیسرا حق زبان کا، اور زبان کے سارے حقوق تقریباً آپ کے علم میں آ چکے. زبان کا استعمال، کم بولنا، بے فائدہ بولنے سے اپنے آپ کو روکنا، فحش کلمات سے اپنے آپ کو بچانا، غیبت سے محفوظ کرنا، سب اور شتم سے اپنے آپ کو الگ کرنا، اور سوائے مخصوص لعن کے کسی اور پر لعن نہ کرنا، یہ تمام باتیں آفات زبان میں شامل. زبان کی جو حیثیت ہے فقہی اعتبار سے، وہ کیا ہے؟ اس کو پہچانے آپ کے کتاب مختصر النافع میں محقق حلی نے اس بات کو لکھا فقہی مسائل کے باب میں کہ زبان بظاہر تو یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. دیکھیے، اگر کوئی انسان کسی انسان کا ہاتھ کاٹ دے تو دیت ہاتھ کے اعتبار سے ہوگی نا، ہاتھ کاٹا ہے. اگر کوئی انسان کسی انسان کی آنکھ نکال دے تو دیت آنکھ کے اعتبار سے ہوگی، پاؤں کاٹ دے پاؤں کے اعتبار سے ہوگی، لیکن اگر زبان کاٹ دے تو دیت کاملہ. کیا مطلب؟ پورے انسان کی، پورے انسان کی دیت کے برابر زبان کی دیت فقہ نے قرار دی. یعنی اب یوں سمجھیے کہ کسی انسان کو جان سے مار دینے کے برابر ہے کسی انسان کی زبان کو کاٹ دینا. اب رہا مسئلہ کہ اگر کوئی انسان پوری زبان نہ کاٹے، تھوڑی سی زبان کاٹ دے، ویسے تو ابھی یہ پوری بحث ہو سکتی ہے. وہ کل آج بھی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ عورتوں کی زبان کے جو ریسرچ ہے وہ کیا ہے، اور جو زبان مردوں کی ہے وہ کیا ہے. تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ انسان اگر مرد ہے تو اس کی زبان دن بھر میں 7000 الفاظ بول پاتی ہے، جبکہ 20000 الفاظ خواتین کی زبان. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ان کی ریسرچ ہے اپنے اعتبار سے کہ بیچارا جو مرد ہے وہ آفس سے آیا ہے، وہ کون سی بات کرے گا، وہ کتنی بات کرے گا، پہلے ہی تھکا ہوا ہے. اور گھر میں خاتون خانہ کو ساری باتیں جمع کر کے رکھنی ہیں کہ آپ کو سنانی ہے، تو کہاں 7000 اور کہاں 20000. یہ الفاظ کا لیکن دیت برابر ہوگی، دیت میں فرق نہیں ہے کہ مرد کی زبان ہو یا زبان عورت کی ہو، دیت برابر ہے. کہتے ہیں اب دیت میں اگر کبھی کوئی انسان کسی انسان کی زبان تھوڑی سی کاٹ دے، یا کوئی ایسا کام کرے جس کی بنیاد پر زبان کٹ جائے، یہ انسان اس انسان کی ذات، تو کہتے ہیں پھر اس زبان کی مساحت نہیں لکھی جائے گی کہ کتنی لمبی زبان تھی، کتنا کاٹا ہے، کتنا چھوڑا. نہیں، جو حروف تہجی ہیں وہ اس سے بلوائے جائیں گے جس کی زبان کاٹی گئی ہے. وہ جتنے حروف بول سکے گا، مثلاً 28 حروف ہیں، 28 حروف میں سے اگر یہ 14 بول پا رہا ہے اور 14 نہیں بول پا رہا تو نصف دیت ہو گئی، چاہے زبان اتنی سی کٹی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ کہاں لکھا ہوا؟ تکملتو منہاج صالحین آیت اللہ خوئی، یہ مبانی تکملہ میں پڑھ لیجئے گا کہ اگر انسان کی زبان کاٹی گئی اور زبان کے الفاظ جو ادا ہوتے تھے نارمل انسان کے اعتبار سے اس واقعے سے پہلے، تو 28 تھے حروف تہجی اگر، اور یہ 10 بول پا رہا ہے، 4 بول پا رہا ہے، اس کے لحاظ سے دیت ہوگی. جتنے الفاظ زبان ادا کر رہی ہے یعنی کہ سلامت ہے، باقی جتنے ادا نہیں کر رہی اتنی دیت ہو جائے گی، چاہے مساحت کے اعتبار سے کم کٹی ہو یا زیادہ کٹی. مثلاً کوئی بہت اچھے کاٹنے والے صاحب تھے، زبان آدھی کاٹ دی مگر الفاظ اتنے محفوظ رہے کہ پھر بھی 20 الفاظ بول رہے ہیں آپ حروف تہجی کے. تو 20 حروف بولنے کے مطلب کہ اب جو دیت ہوگی وہ زبان کی مساحت کے اعتبار سے نہیں بلکہ وہ 8 حروف کے اعتبار سے ہوگی. یہ تو بات تھی زبان کی، اور زبان کی بات پر آج روکتے ہونا. بہرحال قرآن میں دو مقامات ہیں، میں سوچ کر تو آیا تھا کہ وہ دو مقامات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ مبارک شعراء کے اندر اور اس کا جواب سورہ مبارک مریم کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا سے دعا مانگ رہے تھے، مالک مجھے سچی زبان عطا فرما آخرین، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور آخرین میں میرے لیے سچی زبان عطا فرما. اور خدا نے سچی زبان دینے کا وعدہ کر لیا یا خبر دے دی سورہ مبارک مریم میں، جعلنا لسان صدق علی، اور ہم نے ان کے لیے قرار دی سچی زبان جسے علی کہتے ہیں. اب یہ میں ترجمہ اس اعتبار سے کر گیا کہ علین، علین بلند کے معنی کیجئے، یا بلند کو علی کہیے یا علی کو بلند. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو سورہ مبارک شعراء آیت نمبر 82 اور سورہ مبارک مریم آیت نمبر 50، وہاں دعا یہاں جواب دعا. لسان صدق سچی زبان، سچی زبان کیا ہوتی ہے تو آپ نے سن لیا. سچی زبان کا مطلب یہ تو ہمیں مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے باہر، صحن خانہ کعبہ میں جب اللہ کے رسول آغوش میں لیے تھے اور اپنی زبان علی کے منہ میں دیے ہوئے تھے، تو تا قیامت تک ہر انسان کے لیے پیغام تھا. اچھا، کبھی کبھی خاندانوں میں ایک بات نکلتی ہے، ایک محاورہ بن گیا ہے کہ آپ، ویسے فقہی مسئلہ الگ ہے کہ آپ نے بچی سے پوچھے بغیر اس کا حصہ طے کر دیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ نہیں پوچھا، لیکن ایک مزاج تھا پرانے انداز بزرگوں کا کہ جی ہم نے زبان دے دی ہے. ارے رشتہ میچ نہیں کر رہا، یہ آپس میں کف واقع نہیں ہو رہا کہ ہم نے زبان دے دی ہے اور ہم اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یہ ایک محاورہ زبان کا یہ تھا کہ جی مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ روایت میں کہ دو چہرے والے کون ہیں اور دو زبانیں والے کون، دو زبان کس کی ہوتی ہیں؟ زبانیں بھی دو ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہیں کہ جب دو چہرے ہوں گے تو دو چہروں کی دو زبانیں ہوں گی. نہیں، ہوتا تو ایک ہی چہرہ ہے مگر بدل جاتا ہے. آپ کے سامنے آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ کے پیچھے آپ کی غیبت کر رہا ہے. تو وہی زبان آپ کی تعریف کر رہی ہے اور وہی زبان آپ کی غیبت کر رہی ہے. تو دو زبانیں ہیں اور دو چہرے ہیں، اس کی مذمت ہے. یہ انسان منافق ہے، یہ انسان جہنم کے طبقات میں ڈالا جائے گا. تو زبان کے مسائل میں کچھ محاورے مشہور ہوئے، مسلمان کی ایک زبان یا منافق کی دو زبانیں. لیکن کیا کہیے کہ جب نور کی بات آئی تو نور اول، اور نور اول کا ٹکڑا نور اول سے جب ملا تو اپنی زبان پیغمبر نے علی کے ذہن میں دے کر اعلان کر دیا کہ اب اگر تم اردو سمجھتے ہو تو سمجھو کہ ہم جب زبان دے دیا کرتے ہیں، جب خاندان کے بزرگ کہتے تھے ہم نے زبان دے دی تو دے دی، زبان تو ایک ہی تھی وہ علی کو دے دی. یہ مسئلہ بیٹیوں کا صلوات پڑھے محمد والے محمد، یہ مسئلہ بیٹیوں کا نہیں ہے، یہ تم ایک بیٹی کے ساتھ تین بیٹیاں اور شمار کر لینا، بیٹیاں چار ہو سکتی ہیں مگر زبان تو ایک ہی ہے، اور وہ ایک زبان میں نے علی کو دے دی. اس کا مطلب ہے اتنا بڑا کام کیا. ابھی میرے مولا نے نماز پڑھ کے دکھائی نہیں ہے، ابھی میرے مولا نے بستر پہ سو کر آپ کی جان بچائی نہیں ہے، ابھی میرے مولا نے اللہ کے رسول کو کافروں سے بچا کر اپنی جان خطرے میں ڈالی نہیں ہے، اس سے پہلے ابھی تو نصرت کا اعلان بھی نہیں کیا ہے، ابھی سے زبان دے کے بتا دیا کہ علی کے فضائل دیکھ کر محمد نے زبان نہیں دی ہے بلکہ زبان کو دیکھ کر فضائل خود بخود آ رہے. کبھی ہو سکتا ہے نا جی سارے فضائل دیکھ کر چلو ماشاءاللہ یہ ہمارا بھائی جو ہے وہ اتنا بہادر ہے، اتنا قوی ہے، اتنا شجاع اور دلیر ہے، ہم اس سے اپنی زبان دے دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. زبان پہلے دی ہے، فضائل بعد میں سامنے آئے. یہ فضائل کے باب میں زبان دی تھی، اور کربلا کے میدان میں ایک زبان بوڑھے باپ نے اپنے جوان بیٹے کو دی ہے مصائب کی وجہ. واقعاً شدید ترین پیاس میں شہزادے علی اکبر کا واپس آنا، پتہ نہیں یہ شہزادے علی اکبر کی اپنی خواہش تھی یا سرکار سید الشہدا کی دعائیں گھیر کر اکبر کو واپس لے آئیں، ورنہ یہ بات سمجھ میں ایسے آ نہیں سکتی کہ پانی مانگنے کے لیے 18 سال کا جوان یہ جاننے کے بعد بھی کہ 6 مہینے کا اصغر پیاسا ہے، 4 سال کی سکینہ پیاسی ہے، ماں بہنیں پھوپیاں پیاسی ہیں، یہ جاننے کے بعد بھی کہ چچا عباس شہید ہو چکے پانی لانے کے عنوان میں، اس کے بعد بھی کیا پانی کا سوال لے کر آئیے گا؟ اللہ اکبر، کیا کوئی ایسا پانی ہو سکتا تھا کہ حسین نے چھپا کر رکھا ہو اکبر کے لیے؟ اللہ اکبر. میں یہ سمجھا علماء کے اقوال سے کہ شاید میرے مولا کی دعا تھی، اتنا محبت، اتنی محبت تھی اکبر کے چہرے سے کہ شاید حسین چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ اور اکبر کا چہرہ دیکھ لیں. اور اتنا قریب بلایا اپنے، جب اکبر آئے سوال لے کر، بابا بڑی شدید پیاس لگی ہے، ایک قطرہ پانی مل جائے بابا تو اشقیا کو واصل جہنم کر دوں. امام نے ارشاد فرما، بیٹا علی اکبر پانی کہاں، البتہ آؤ ہمارے قریب آؤ. اور شاید یہ منظر اس سے پہلے نہ کبھی تاریخ نے بتایا تھا نہ دکھایا تھا، اتنا قریب. شاید بچپن میں اکبر کو زبان دیتے لیکن جناب زینب لے کے چلی گئی تھی نا کہ بھیا مجھے دے دیجئے، جو اماں زہرا کے بعد آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہو مجھے وہ دے دیجئے. اکبر کو اٹھا کے دے دیا تھا تو اس وقت تو زبان نہ دے پائے ہو شاید، مگر آج زبان دے رہے تھے، بتانا چاہتے تھے کہ اکبر کا مقام اتنا بلند ہے کہ حسین اپنی زبان اکبر کے دہن میں دے رہے تھے، اپنے قریب بلایا. اب یہ الگ بات تھی کہ اکبر نے جیسے ہی باپ کی زبان اپنے دہن میں لی، گھبرا کے نکال دی، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے. امام نے فرمایا، جاؤ بیٹا علی اکبر، پھر خدا حافظ و ناصر، جاؤ بیٹا کہ آب کوثر سے تمہیں پھر سراب کیا جائے گا. وا غربتا وا محمدا، خدا کسی بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا ایسا امتحان نہ لے. ادھر علی اکبر زمین کربلا پر گرے، ادھر میرا مولا زمین کربلا پہ گر پڑا، اور کبھی اٹھ کر چلے تو گر جاتے تھے، آواز دے کر پوچھتے تھے اشقیا سے کہ بتاؤ میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے؟ کبھی اکبر کو آواز دیتے تھے، بیٹا علی الدنیا بعدک العفا، بیٹا تیرے بعد دنیا آنکھوں میں.
اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا عی منقلبا ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پروردگار اس زبان صدق کا واسطہ، اسے ابراہیم نے مانگا اور تو نے عطا کیا، اس زبان صدق کا واسطہ کہ جس پیغمبر نے اپنے وصی کے دہن میں دی، اس زبان کا واسطہ جو رسول نے حسین کے دہن میں دی، اس زبان کا واسطہ جو حسین نے علی اکبر کے دہن میں دی. خدایا ہماری زبان کی خطاؤں کو نہ دیکھ، ان عظیم واسطوں کو دیکھ جو تیری بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں مالک. اگر تو اب بھی دعا قبول نہ کرے تو کس کی بارگاہ میں جائیں گے مالک؟ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. خدایا تمام دنیا بھر میں جتنے بھی صاحبان ایمان صاحبان اسلام آبا، تمام کی پریشانیاں دور فرما، تمام کی مشکلات کا خاتمہ فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جو ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما،
جو ولایت کے قابل انہیں ولایت نصیب فرما، اور جو قابل ہدایت و ولایت نہیں مالک ان کو واصل جہنم فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس آج کی افطار برادر تراب کھاکو اور شبیر کھاکو اور قاسم مال اللہ فدائی فیملی کی جانب سے تھی، ان کے تمام مرومین کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس۔ بسم اللہ الرحمن، تمام شہدا کو یاد فرماتے ہوئے، تمام ارواح مومنین مومنہ کو یاد فرماتے ہوئے، اور تمام علماء اعلام مراجع عظام مرومین کو بھی یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تشریف رکھیے گا، ابھی کل کے بارے میں اناؤنسمنٹس ہوں گے، اور چونکہ کل شب قدر کے اعمال کا ایک حوالہ ہے، اور یہ ساری رات کے اعمال بھی ہیں اور امام کا ماتم اور پرسہ بھی ہے، تو ماتم اور پرسے کے لحاظ سے آپ کی ذمہ داری تعزیت کی ہے، اور شب قدر کے اعمال سے آپ کی ذمہ داری عبادت کی ہے۔ رات کا مطلب یہاں کے اعمال کا وقت نہیں ہے، رات کا مطلب ہے جب روزہ کھولنے کا وقت، رات شروع ہو جاتی ہے۔ رات شروع ہونے کا مطلب اس رات سے لے کر اور ہیا حتی مطلع الفجر تک، تو اعمال مخصوص ٹائمنگس کے لحاظ سے ہوں گے، لیکن شب قدر جو ہے وہ اعمال کے وقت سے پہلے بھی ہوگی اور اعمال کے وقت کے بعد تک رہے گی۔ تو ذمہ داری صرف اعمال کی حد تک نہیں ہے، بلکہ شب قدر کی مکمل حد تک ہے، اور انشاءاللہ آنے سے پہلے غسل شب قدر کی مناسبت سے غسل کو انجام دیجیے گا، انشاءاللہ خدا ہمارے اور آپ کے اعمال شب قدر کے تمام تر مقدس عناوین کے ساتھ قبول فرمائے، اور ہمیں ایسا ماتم دار بنائے مولا کا کہ ہم پرسہ واقعاً پیش کر سکیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔